السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاک افغان سرحدی علاقے میں مبینہ ڈرون حملہ، ہلاکتوں سے متعلق متضاد اطلاعات. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی شہر حیدرآباد میں دو فرقوں کی مابین تصادم، دو افراد ہلاک، کرفیو نافذ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور وہاں 3 روز کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. یوکرین میں قومی اتحاد مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. اور جنوبی بحر چین کے متنازع علاقے میں چین کی طرف سے تیل کی کھدائی کے لیے ریگ نصب کرنے کے چین کے فیصلے پر ویتنام میں سخت غصہ پایا جاتا ہے، اور فلپائن میں بھی اس بارے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بدھ کے روز پاک افغان سرحد پر ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 2 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. اس حملے کا مبینہ ہدف افغانستان کے علاقے نازیان میں عسکریت پسندوں کا ایک ٹھکانہ تھا. اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بتاتے ہیں.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے ملحقہ افغان سرحدی علاقے میں بدھ کی صبح مبینہ ڈرون سے مشتبہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. خیبر ایجنسی کے انتظامی عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ سرحد کے قریب افغان علاقے نازیان میں ہوا. ان کے بقول ان علاقوں میں ایک شدت پسند تنظیم نے اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق ڈرون حملے میں انہی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ میں اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 3 سے 10 کے درمیان بتائی جا رہی ہے، لیکن جس علاقے میں یہ میزائل حملہ ہوا وہاں تک ذرائع ابلاغ کو رسائی نہیں، اس لیے ہلاکتوں کی درست تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. افغان حکام یا وہاں تعینات اتحادی افواج کی طرف سے اس واقعے سے متعلق تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. باور کیا جاتا ہے کہ پاک افغان سرحد پر دونوں جانب القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، جہاں سے وہ غیر ملکی افواج کے علاوہ مقامی سیکورٹی فورسز پر ہلاکت خیز حملے کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی مشتبہ امریکی ڈرون طیاروں سے شدت پسندوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن بغیر ہوا باز کے جاسوس طیارے سے پاکستانی علاقے میں آخری حملہ گزشتہ سال دسمبر میں ہوا تھا. پاکستانی حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع کیا تھا، جو کہ فی الوقت تعطل کا شکار ہے. پاکستانی علاقوں میں ڈرون حملے نہ ہونے کی امریکہ کی طرف سے کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ یہ بندش مذاکراتی عمل کے تناظر میں رونما ہوئی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی کانگریس کے ایک وفد نے بدھ کے روز پاکستان کا اپنا دورہ ختم کر دیا. اس وفد کی قیادت الاباما سے تعلق رکھنے والی امریکی ایوانی نمائندگان کی اپروپریشنز کمیٹی کی رکن مارتھا روبی کر رہی تھیں. اس دورے کے دوران وفد نے خواتین کے حقوق کی صورتحال بہتر کرنے اور ان کے خلاف تشدد کے خاتمے کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امریکی حکومت کی خواہش کی اثر نو توثیق کی. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
امریکی کانگریس کے وفد نے بدھ کو پاکستان کا اپنا دورہ مکمل کیا. اس دورے میں خواتین کے حقوق کے تحفظ اور عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا. کانگریس کے وفد کی قیادت امریکی ایوان نمائندگان کی رکن اور ایوان تصرف کی کمیٹی کی ممبر مارتھا روبی کر رہی تھیں. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ 12 سے 14 مئی تک اس دورے کے دوران وفد نے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری، سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک اور خواتین اراکین پارلیمان سے مختلف امور بشمول مسلح افواج میں خواتین، صنفی بنیادوں پر تشدد اور صنفی مساوات سمیت مختلف معاملات پر بات چیت کی. اس سے قبل منگل کو امریکی چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل جوناتھن گرینریٹ نے پاکستان پاکستان کا دورہ مکمل کیا، جس میں انہوں نے اسلام آباد اور کراچی میں وزیر اعظم نواز شریف اور اعلیٰ عسکری قیادت سے سلامتی سے متعلق مضبوط اشتراک کار کے فروغ اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ مہینوں میں اعلیٰ سطحی روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی اعلیٰ عسکری قیادت اور سفارتی روابط کو رواں سال کے اواخر میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے تناظر میں بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ماضی کی طرح کوئی تضاد نہیں۔
یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں ٹیررزم کے حوالے سے ہماری پالیسی بنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اینٹی ٹیررزم فورس بنائیں گے، ریپڈ ڈپلومٹ فورس بنائیں گے، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کریں گے، یہ پہلے کبھی اس دوران میں نہیں ہوا، اب ہم اس پہ آگے چلنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس علاقے میں کچھ نہ کچھ ٹرائبل ایریا میں، ساؤتھ نارتھ وزستان میں جو کچھ انفراسٹرکچر ہے وہ افغانستان کے لیے اسے خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے ترجیحات ہیں اور اس میں ہم ڈائلاگ کے عمل میں جا رہے ہیں، وہ ہماری بھی ترجیح ہے کہ ہم ٹیررزم کو زیادہ افیکٹولی ڈیل کریں، تو اس میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے۔
سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکہ شورش سے نمٹنے اور دہشت گردی کا کلا کما کرنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی امداد جاری رکھے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ 2002 سے اب تک پاکستان سلامتی کے شعبے میں اعانت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگیوں کی مد میں 16 ارب ڈالر سے زیادہ وصول کر چکا ہے۔ سفارت خانے کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خاتمے کی کوششیں ضروری ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت یہ بھی کہتی آئی ہے کہ ملک میں اقتصادی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے سلامتی کی صورتحال کو بہتر بنانا ناگزیر ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ کے روز اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں کراچی میں دہشت گردی اور مجرموں کے خلاف جاری کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں ناصر محمود۔
وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ملک کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام سمیت وفاقی و صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، رینجرز اور پولیس کے سربراہان بھی شریک ہوئے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کے نمائندوں کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی وزیر اعظم کی خصوصی دعوت پر اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کو کراچی میں جرائم پیشہ عناصر اور امن و امان کو خراب کرنے والوں کے خلاف جاری ٹارگیٹڈ آپریشن سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم نے اس موقع پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کو دہرانے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں شرکت کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ایک مرکزی رہنما حیدر عباس رضوی نے صحافیوں کو بتایا کہ کراچی میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن سے متعلق انہوں نے اپنی جماعت کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین کے تحفظات کو دور کرنے اور کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان بھی اجلاس میں کیا گیا۔
پرائم منسٹر نے اشور کیا ہے کہ وہ کمیٹی کہ جس کا مطالبہ ایک مدت سے اور جب سے آپریشن شروع ہوا ہے ایم کیو ایم کر رہی تھی، اور جس کا وعدہ وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر داخلہ نے بار بار کیا تھا، جو گریوینس کمیٹی ہے بالآخر اس کے بنانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس میں انٹیلیجنس کے ادارے، ڈی جی رینجرز، گورنر سن، سی ایم سن اور باقی تمام اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا گیا ہے۔
گزشتہ سال ستمبر میں کراچی میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے رینجرز اور پولیس کی مدد سے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا گیا تھا، لیکن شہر کی ایک باثر جماعت ایم کیو ایم اس آپریشن میں عہدیداروں پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتی رہی ہے کہ اس میں ان کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم حکومتی عہدیداروں سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ یہ آپریشن سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ادھر صدر ممنون حسین نے ملک کی اقتصادی صورتحال سمیت امن و امان بحال کرنے کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عوام سے ان کی حمایت جاری رکھنے کا کہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
پالیسیز ٹھیک ہیں، ہمیں سب کو ان کو سہارا لگانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کوششوں کے سامنے مشکلات نہ کھڑی کی جائیں۔ اور جو لوگ مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ ان اصلاح احوال کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیے۔
وزیراعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی بحالی ان کی ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ پرامن ماحول ہی سے اقتصادی و معاشی ترقی کا ہدف حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 205 ہو گئی ہے، جبکہ عہدیداروں نے اس میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کان میں دھماکے اور آتش زدگی کا یہ واقعہ منگل کو مغربی علاقے سوما میں پیش آیا، جہاں بدھ کو بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ توانائی کے وزیر تانیز یالدیز نے بدھ کو کہا کہ دھماکے کے وقت کان میں 787 مزدور موجود تھے، جن میں سے 368 کو نکال لیا گیا۔ ان کے بقول زخمی ہونے والے 80 لوگوں میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ یالدیز کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں یہ مصیبت زیادہ بڑی ہو سکتی ہے۔ ان کے بقول زیادہ ہلاکتیں کاربن مونو آکسائڈ کی زہریلی گیس پھیلنے سے ہوئیں۔ ترکی کے صدر عبداللہ گل نے تمام ضروری سامان اور امدادی کارروائیوں کو متحرک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ترکی میں کان کے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ترک حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا پیغام بھیجا ہے۔ ترک وزیراعظم رجب طیب اردوان نے اس مہلک حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
برج دوستلرم شو اندا ابدیت انتقال ادن کاردیشلرم
اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں پر رحم فرمائے جو اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اور امید ہے کہ زخمی بھائی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ امدادی کارکن کوئلے کی کان میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور کچھ کان گنوں کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ باقیوں کو بھی بچا لیا جائے گا۔ مسٹر اردوان نے 3 روزہ قومی سوک کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے بدھ کے روز اپنا البانیا کا 1 روزہ دورہ ملتوی کر دیا، اور اس کے بجائے وہ سوما روانہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے شام کے لیے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی ایلچی لختار براہیمی کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
خصوصی ایلچی لختار براہیمی کے استعفے کی کچھ عرصے سے توقع کی جا رہی تھی، اور حال ہی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر شام میں 3 جون کو انتخابات منعقد ہوتے ہیں تو مذاکرات کے ذریعے ایک سیاسی حل اور عبوری حکومت کے قیام کے لیے ان کی کاوشیں بے معنی ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عرب لیگ کے سربراہ نبیل عرابی کے ساتھ مشاورت کے بعد انہیں افسوس کے ساتھ لختار براہیمی کا استعفیٰ قبول کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ 31 مئی سے عمل میں آئے گا۔ ابھی تک ان کے قائم مقام کو نامزد نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں بان کی مون کا کہنا تھا،
فار نیئرلی 2 ایئرز جوائنٹ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو براہیمی ہیز سوٹ این اینڈ،
تقریباً 2 سال سے مشترکہ خصوصی ایلچی براہیمی شام میں جاری بے رحمانہ اور مسلسل بگڑتی ہوئی خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اس تنازع کو ختم کرنے کے طریقہ کار پر بری طرح سے منقسم شامی ریاست، مشرق وسطی کے خطے اور وسیع تر بین الاقوامی برادری کی جانب سے انہیں تقریباً ناممکن امکانات کا سامنا تھا۔ اگست سن 2012 میں جب لختار براہیمی کو ایلچی مقرر کیا گیا تھا تو اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ شام میں 20,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران انہوں نے کسی سیاسی حل کی تلاش اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے جد و جہد کی ہے، اور اب سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ لختار براہیمی کا کہنا تھا کہ وہ بہت غمگین ہیں، کیونکہ شام ابھی تک بحران کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا،
The question is only, and this everybody who has a responsibility and an influence,
سوال صرف یہ ہے کہ ہر ایک جو اس صورتحال میں ذمہ دار ہے اور اس پر اثر رکھتا ہے، اسے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شام کو دوبارہ وہ شام بننے کے لیے جسے ہم جانتے تھے، اور وہ نیا شام جو ماضی کے شام سے مختلف ہوگا لیکن وہ وہی شام ہوگا جس سے ہم بہت سارے برسوں سے محبت رکھتے تھے اور جسے پسند کرتے تھے، اس کے لیے مزید کتنے لوگ ہلاک ہوں گے اور مزید کتنی تباہی ہوگی۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والے کوہنا مشق سفارتکار لخدر براہیمی نے اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کی جگہ یہ منصب سنبھالا تھا۔ کوفی انان 6 ماہ تک اس منصب پر کام کرنے کے بعد یہ الزام عائد کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے تھے کہ سلامتی کونسل امن کے قیام کے لیے ان کی کوششوں میں رخنہ پیدا کر رہی ہے۔ مسٹر براہیمی کی جگہ متعدد نام زیر غور ہیں، جن میں تیونس کے سابق وزیر خارجہ کمال مورزین، آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم کیوین رڈ اور اقوام متحدہ کے سفارتکار مائیکل ولیمز شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر وٹلی چرکن نے لخدر براہیمی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کسی پیش رفت کے لیے بڑی محنت کی لیکن یہ پیش رفت حاصل نہ ہو سکی۔ وٹلی چرکن کا کہنا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شو کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہر طرح کی کوششیں جاری رہنی چاہیے تاکہ شام میں جاری سیاسی بحران کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کا عمل شروع ہو۔ تاہم اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی تمام تر کوششوں کے باوجود شام میں 3 سال سے جاری بحران کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور وہاں جاری لڑائی میں اب تک لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے مشرقی شہر کراماتورسک میں روس نواز علیحدگی پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 7 اہلکاروں کی ہلاکت کے 1 روز بعد بدھ کو قومی اتحاد کے مذاکرات کا آغاز ہوا۔ یہ بات چیت یورپ میں سیکورٹی اور تعاون تنظیم کی طرف سے تیار کردہ منصوبے کے تحت ہو رہی ہے۔ بات چیت میں یوکرین کے عبوری وزیراعظم آرسنی یاتسینوک، قانون ساز اور مقامی عہدیدار شریک ہیں لیکن علیحدگی پسند باغی اس کا حصہ نہیں ہیں۔ منگل کو کراماتورسک میں ہونے والا حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب جرمنی کے وزیر خارجہ یوکرین میں تھے اور ان کے دورے کا مقصد ملک کو درپیش بحران کے مذاکراتی حل کے لیے کوششوں کو تیز کرنا تھا۔ جرمن عہدیدار فرینک والٹر اسٹائن میئر نے کیف میں گفتگو کے دوران اس امید کا اظہار کیا تھا کہ حکومت کی حمایت سے یوکرین کے سیاستدانوں اور سول گروپس کے درمیان ہونے والے گول میز مذاکرات سے 25 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل علیحدگی پسندوں کو غیر مسلح کرنے میں مدد مل سکے گی۔ اسی اثنا میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر جاری کی ہیں جن میں یوکرین کی سرحد کے قریب روسی افواج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا تھا کہ وہ توقع کرتا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس کے حامی کیف کی طرف سے تادیبی کاروائیاں روکنے اور وہاں سے سیکورٹی فورسز کو واپس بلانے کی صورت میں مناسب رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اسی اثنا میں یورپی یونین نے یوکرین کی عبوری حکومت سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت مشکلات کا شکار اس ملک کو 1.3 ارب ڈالر کی امداد دی جائے گی۔
منگل کے روز برسلز میں اس معاہدے پر یوکرین کے عبوری وزیر اعظم آرسنی یاتسینیوک کے یورپی یونین کے صدر دفتر کے دورے کے موقع پر دستخط ہوئے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مالی امداد کو روس سے خریدی گئی گیس کے بل ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے یورپی کمیشن کے صدر مینوئل باروسو کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی شکل میں یوکرین کے لیے ایک دوست اور شراکت دار موجود ہے۔ انہوں نے کہا،
یوکرین کین کاؤنٹ آن یورپین یونین ناؤ اینڈ ان دی فیوچر، اینڈ انڈید آور
یوکرین اب اور مستقبل میں یورپی یونین پر بھروسہ کر سکتا ہے اور یقیناً ہماری ملاقات غیر معمولی تھی اور بہت کامیاب رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ یورپی کمیشن کی ملاقات ایک ایسی حکومت سے ہوئی جو یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے اور جو ہمارے ساتھ ایک شراکتی معاہدے میں ہے، اور یہ ایک بہترین ملاقات تھی جو کہ ایک دوستانہ اور تعمیری فضا میں ہوئی۔ مسٹر یاتسینیوک نے تشکر کا اظہار کرتے ہوئے روس اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین میں صورتحال کو استحکام دینے کے لیے مدد کریں۔ انہوں نے کہا،
وی ارج رشا ٹو کنڈیم دیم ٹو ارج آل دیز سو کالڈ،
ہم روس سے کہیں گے کہ وہ ان کی مذمت کرے اور ان نام نہاد مظاہرین یا پھر دہشت گردوں پر زور دے کہ وہ عمارات کو خالی کر دے اور یوکرین کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ روس یوکرین کو ایک ناکام ریاست ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پیر کے روز مشرقی یوکرین میں ڈونیٹس کے علاقے نے خود اختیاری کا اعلان کیا اور ماسکو سے کہا کہ وہ اسے اپنا حصہ بنانے پر غور کرے۔ ادھر لوہینس کے مشرقی علاقے کے روس نواز لیڈروں نے بھی اپنے علاقے کی خود مختاری کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کے روز ہونے والے دو علیحدہ ریفرینڈموں میں دونوں علاقوں کے علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ 90% لوگوں نے یوکرین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ان نتائج کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے ریفرینڈم کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی اور یوکرینی ایجنسیوں کی جانب سے لیے جانے والے رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی علاقے میں رہنے والوں کی غالب اکثریت ایک متحدہ یوکرین کے حق میں ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے اتوار کے روز منعقدہ ریفرینڈم کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا میں تقریباً 300 طالبات کو عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے طرف سے اغوا کیے جانے پر دنیا بھر میں غصے اور تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے ہیں جن میں لڑکیوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کا تازہ ترین مظاہرہ منگل کو پیرس میں ہوا۔ سلطتسا ہوک کی ایک رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
پیرس میں ہونے والے مظاہرے میں فرانس کی دو ایسی شخصیات نے بھی شرکت کی جنہیں خاتون اول رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ کارلا برونی سارکوزی اور ویلری ٹریئر ویلر نے مظاہرین کے ہمراہ احتجاج کے دوران نائجیریا کی لڑکیوں کی بازیابی اور دنیا بھر میں خواتین کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ فلم ڈائریکٹر لیزا ایزویلس نے اس ریلی کا اہتمام کیا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں، مجھے خوشی ہے کہ دنیا بھر میں لوگ اس مقصد کے لیے متحرک ہو رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق مردوں کے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سکول سے 8-9 سال کی لڑکیوں کو نہیں اٹھا سکتے، ان کے خاندان سے انہیں نہیں چھین سکتے کہ ان کے ساتھ شادی کر سکیں۔ اس بات پر معافی عصمت دری کو جائز ماننے کے مترادف ہے، یہ بھیانک بات ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس نے واشنگٹن کے دورے کے دوران بوکو حرام کی مذمت کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ہولناک ویڈیو کے بارے میں سنا ہوگا جس میں بوکو حرام کا سربراہ قہقہے لگا کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان لڑکیوں کو غلاموں کے طور پر استعمال کرے گا، اور یہ کہ وہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ کیا اسکینڈل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو انسان بھی کہا جائے؟ یہ بڑے پیمانے پر عصمت دری ہے، اور میں پھر یہ بات باور کراتا ہوں۔ ایک ہفتہ قبل بوکو حرام کے جنگجوؤں نے کیمرون کی سرحد کے نزدیک گیمرو گالا کے گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ 120 سے زیادہ افراد اس حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ متعدد زخمی۔ ایک مقامی کاروباری شخص یوسف حسن سے جب سوال کیا گیا کہ دہشت زدہ اس آبادی کے لیے حکومت کی کوئی امداد موجود کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کیمرون سے مہنگے داموں عام روٹی خرید کر لاتے ہیں، ہم خوش نہیں ہیں۔ سیکیورٹی کے جو لوگ ہمارے تحفظ کے لیے تھے وہ نظر نہیں آئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ حملہ آور جن ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے، سیکیورٹی کے لوگوں کے پاس بھی وہی ہتھیار موجود تھے، بلکہ مسلح ٹینک بھی۔ شک و شبے والی کوئی بات ہے۔ نائجیریا کے بہت سے شہری کیمرون داخل ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں اب اپنی حکومت پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ انہیں تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ نائجیریا کے سب سے بڑے شہر لاگوس میں بہت سے لوگوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، چین اور دیگر ممالک لڑکیوں کی بازیابی میں نائجیریا کے حکام کی مدد کریں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی بحر چین کے متنازع علاقے ویتنامی ساحل کے قریب تیل کی کھدائی کے لیے رگ نصب کرنے کے چین کے فیصلے پر ویتنام میں سخت غصہ پایا جاتا ہے، اور ویتنامی احتجاجیوں نے متعدد چینی فیکٹریوں کو لوٹ لیا اور انہیں آگ لگا دی۔ یہ ہنگامے جنوبی بینڈونگ صوبے میں منگل کے روز شروع ہوئے، جہاں ہزارہ کارکن اپنا کام چھوڑ کر باہر نکل آئے اور چین کے خلاف بڑے مظاہروں میں حصہ لیا۔ ویتنام سنگاپور صنعتی پارک کے عہدیداروں نے بتایا کہ چینی ملکیت والی کم از کم 3 فیکٹریوں کو آگ لگا دی گئی اور انہیں لوٹا گیا۔ دوسری خبروں میں 12 کے قریب فیکٹریوں پر حملے کیے گئے، ان میں کچھ فیکٹریاں ویتنامیوں کی ملکیت ہیں۔ بلوا پولیس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بدھ کے روز علاقے کی بہت سی فیکٹریاں بند کر دی گئیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز ویتنام میں چینی شہریوں کو متنبع کیا کہ وہ اپنے وہاں کے سفر میں احتیاط برتیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ چین کے یہ غور نسل کے مسلمانوں کے حکومت کے ساتھ تعلقات طویل عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جس کا الزام وہ ان سرکاری پالیسیوں پر لگاتے ہیں جن کا مقصد ان کے سیاسی اور ثقافتی کردار کو محدود کرنا ہے۔ کئی برسوں سے کچھ یہ غور بیرونی ملکوں میں بسنے کے لیے چین چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اب جب کہ چین کی حکومت شنکیانگ میں سیکیورٹی پکڑ دھکڑ کی مزید کاروائیاں کر رہی ہے، سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ملکوں میں جانے والے یغور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں انہیں ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے گیبریل پالش کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
تھائی لینڈ کے امیگریشن سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں کم از کم 400 یغور باشندے حراست میں ہیں، اور خیال ہے کہ روپوش افراد کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اس سال کے شروع میں کمبوڈیا کی سرحد کے قریب تقریباً 29 یغور ملے تھے۔ ادھر ویتنام میں گزشتہ مہینے ایک سرحدی چوکی کے نزدیک کم از کم 21 یغور فائرنگ کے تبادلے میں ملوث دیکھے گئے، جہاں وہ چین واپس بھجوائے جانے کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ اور ملائیشیا میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہاں موجود کم از کم 100 یغور باشندے ایسے ہیں جو اس ملک میں آباد ہونے یا کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اجنبی نہیں ہے، جہاں برما اور کمبوڈیا سے نقل مکانی کر کے آنے والے ہزاروں مزدور موجود ہیں۔ لیکن امیگریشن کے ایک عہدیدار تھیٹ چائی پیٹینیلا بوٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاں اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی یغور تارکین وطن نہیں دیکھے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے تھائی لینڈ میں وہ سب اس حوالے سے نمایاں طور پر ایک جیسے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی کوئی ربط و تعلق پیدا نہیں کرتے۔ یقیناً ان کا برتاؤ مختلف ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے، وہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ عہدیداروں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے، اور وہ شاذ و نادر ہی دوسروں سے رسائی پیدا کرتے ہیں، اور وہ قدرے خاموش طبعہ ہیں، اور عموماً وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی خاموشی روہنگیا جیسی نہیں ہے۔ تھرچائی کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یغور اس انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک میں پھنسے ہوئے ہیں جسے برما کے روہنگیا نسل کے وہ تارکین وطن استعمال کرتے ہیں، جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث جنوبی تھائی لینڈ کے دو سرداروں پر تکیہ کرتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا میں یغور باشندوں کی آمد سے یہ سوال کھڑے ہوئے ہیں کہ آیا چین میں سیکیورٹی کی پکڑ دھکڑ وہاں سے ان کے فرار کا سبب بن رہی ہے۔ سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ برسوں سے جاری سخت پالیسیاں جو ان کے لیے تعلیم اور پیشہ ورانہ مواقع محدود کرتی ہیں، اور یغور آبادیوں کے مراکز میں سخت تر سیکیورٹی اقدامات بیرونی ملکوں کی جانب لوگوں کے فرار میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے جلاوطنی اختیار کرنے والے ایک یغور سے بات کی جو کینیڈا میں اپنے لیے پناہ حاصل کرنے سے پہلے غیر قانونی تارکین وطن کو مدد فراہم کر رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب سے دہشت گرد حملے شروع ہوئے ہیں، چین نے اپنی سیکیورٹی پالیسیاں سخت تر کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں یغور نسل کے افراد پہلے سے زیادہ تعداد میں بیرون ملک فرار ہو رہے ہیں، اور وہ فرار کے لیے ان راستوں کو استعمال کر رہے ہیں جو فالون گونگ کے پیروکاروں نے استعمال کیے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں، ان میں سے کچھ عورتوں کے خاوند جیلوں میں ہیں، کچھ کے شوہر چینی پولیس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، ان میں سے کچھ خاندان اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کی اکثریت شہروں کی بجائے دیہاتوں میں رہتی ہے، آ رہے ہیں اور پھر مرکزی چین میں چلے جاتے ہیں۔ چین کے اسمگلر انہیں مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ وہ فالون گونگ کے کسی پیروکار سے رابطہ کرتے ہیں جو چین سے فرار ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک یغور کے، جس نے چین میں رہ جانے والے اپنے خاندان کے افراد کو حکومت کے انتقام کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ چین کچھ جلاوطن یغور باشندوں پر فرقہ واریت یا دہشت گردی میں مدد دینے کا الزام لگاتا ہے، اور بیجنگ غیر ملکی حکومتوں پر غیر قانونی یغور تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے لیے زور دیتا ہے۔ چین کے ہمسایہ ملکوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی شکایات کے باوجود بڑے پیمانے پر حالیہ برسوں میں اس پر عمل کیا ہے، لیکن فی الحال تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں زیر حراست یغور گروپوں کے متعلق ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یغور باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں رہنا چاہتے ہیں، جس کی ثقافت اور زبان ان سے مشابہت رکھتی ہے، اور وہاں ایک ایسی حکومت موجود ہے جو انہیں قبول کرنے کے لیے چین کی برہمی کا خطرہ لینے پر تیار ہے۔ ترکی میں قائم یغور ورلڈ کانگریس کا اندازہ ہے کہ وہاں یغور کمیونٹی کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی ہے۔ ترک حکومت نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ ان یغور باشندوں کو قبول کر لے گی جنہوں نے حال ہی میں پناہ کے لیے درخواستیں دی ہیں، لیکن کوالالمپور سے 25 مارچ کو رخصت ہونے والے 35 یغور باشندوں کو ترک حکومت نے 18 روز تک ایئرپورٹ پر روک کر امیگریشن کے عمل سے گزارنے کے بعد ملک میں داخلے کی اجازت دے دی تھی۔ بینکاک میں ایک ترک سفارتکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ترک حکومت کو یغور باشندوں کا بہت خیال ہے۔ یغور سرگرم کارکنوں کے مطابق جنوبی تھائی لینڈ میں زیر حراست باشندوں کے مستقبل کا فیصلہ اس بارے میں واضح نشاندہی کرے گا کہ آیا مزید یغور باشندے جنوب مشرقی ایشیا کے سفر کا خطرہ مول لیں گے یا نہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق کرکٹر عمران خان کی پارٹی نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ارکان کو اس جواز کی بنیاد پر عہدوں سے الگ ہونے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں کہ وہ 2013 میں ان انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ انعقاد کو یقینی نہیں بنا سکے، جس کے نتیجے میں مسٹر نواز شریف اقتدار میں آئے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف نے جہاں گزشتہ سال کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، وہیں عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے موجودہ الیکشن کمیشن کی تحلیل اور انتخابی اصلاحات پر سیاسی اتفاق رائے کے لیے سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں تحریک انصاف کے ایک وفد نے حزب اختلاف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے بدھ کو اسلام آباد میں ملاقات کی، جنہوں نے پی ٹی آئی کے مطالبات کی نہ صرف تائید کی بلکہ انتخابی اصلاحات کی تیاری کے لیے 4 رکنی کمیٹی کی بھی منظوری دے دی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کے 4 اراکین کو گزشتہ انتخابات میں ان کے بقول انتہائی غیر اطمینان بخش کارکردگی کے مد نظر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ضمن انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا،
چلیے جنرل الیکشن تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی، یہ تو ایک الیکشن تھا، ایک ضلع کے ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، خوشاب کے ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، جھنگ کے ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے وہاں انتظامیہ کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے سرکاری وسائل کو استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے دھاندلی کی گئی، اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہا، اس سے ہمارا ارادہ جو ہے اور ہمارا مطالبہ ہے وہ زیادہ پختہ ہوا ہے۔
پارلیمان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی انتخابات میں دھاندلیوں کی شکایت کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم کی طرح کمیشن کے باقی اراکین سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آئی ہے۔ تاہم حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اس سے متفق نہیں اور اسے ایک غیر اہم مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں،
صرف ہلڑ بازی، صرف ہنگامہ آرائی، صرف لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں عمران خان صاحب واپس جائیں پشاور، اس کو پولیو فری کریں مہربانی کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کو ابھی بھی تدبر سے کام لینا چاہیے، اگر ہے وہ مہم جوؤں کے نرغے میں سے نکلیں، کیونکہ وہ اس سے اپنی ساکھ کو تو لے بیٹھیں گے لیکن اس سے وہ جمہوری نظام پر سوالیہ نشان لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی، آئے مل کر پاکستان کی تعمیر کریں، آئے مل کر پاکستان کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کریں۔
الیکشن کمیشن کے ایک ترجمان خورشید عالم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کمیشن نے انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے 5 سالہ منصوبہ بنایا ہے، جس پر تمام سیاسی جماعتوں سے آرا بھی مانگی گئی، مگر ابھی تک کسی طرف سے کوئی تجویز سامنے نہیں آئی۔
مین جو ایشوز اٹھ رہے ہیں آج کل، جیسے بایو میٹرک کا استعمال ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے، الیکشن کمیشن کی خود مختاری ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے فائنانس جس میں انوالو ہوتا ہے، جیسے اساتذہ ہیں ممبران کے، ان کو ڈیل کرنا، اور جو خاص کر تنازعات ہیں، ڈسپیوٹس جو ہے نا، اس کو کیسے صحیح طریقے سے ریزالو کیا جائے گا، پھر یہ کہ انتخابی اصلاحات ہیں جو ہم نے پارلیمنٹ میں بھجوائے ہیں ان کو پش کرنا، ووٹر رجسٹریشن کو بڑھانا، انتخابی پرستوں کو مزید مؤثر بنانا، جو پولنگ سٹاف ہے ان کی تربیت اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ۔
پاکستان کے آئین کے تحت کوئی بھی حکومت کمیشن کے اراکین کو برطرف نہیں کر سکتی، بلکہ یہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے ہی سے ممکن ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے فوجیوں نے بدھ کے روز شمال مغربی علاقے میں نیٹو کی رصدی گزرگاہ پر ایک حملے کو ناکام بناتے ہوئے ایک حملہ آور کو ہلاک اور دوسرے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بتا رہے ہیں۔
پاکستان کے شمال مغرب میں نیٹو افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والی گاڑیوں کے ایک ٹرمینل پر تعینات فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے شدت پسندوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے ایک حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں کے مطابق قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جمرود کے مقام پر قائم ٹرمینل پر بدھ کی صبح جدید خودکار ہتھیاروں سے لیس لگ بھگ ایک درجن شدت پسندوں نے فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن حکام کے مطابق وہاں تعینات فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی فوری جوابی کارروائی کے بعد شدت پسند ٹرمینل میں داخل نہ ہو سکے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آوروں کا ایک ساتھی مارا گیا جبکہ باقی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جمرود میں حالیہ ہفتوں میں نیٹو افواج کے لیے رسد لے جانے والے قافلوں پر کئی حملے کیے جا چکے ہیں جن میں گاڑیوں کے ڈرائیوروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ افغانستان تک سامان رسد لے جانے والی گاڑیوں کے مالک اور ڈرائیور حکام سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ادھر تحریک طالبان پاکستان کے دو مختلف دھڑوں میں آپسی لڑائی اب بھی جاری ہے اور اطلاعات کے مطابق شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے شوال میں جنگجو کمانڈر خان سید سجنا اور شہریار مسعود کے گروپوں کے درمیان تازہ جھڑپ منگل کو شروع ہوئی جس میں دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق تازہ جھڑپ میں کم از کم 5 جنگجو مارے گئے، لیکن آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ جس علاقے میں یہ جھڑپیں ہوئیں وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں۔ ادھر اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے کلدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر ملا فضل اللہ نے جنوبی وزیرستان میں تحریک کے انتظامی امور 2 ماہ کے لیے خالد حقانی کو سونپ دیے جبکہ خان سید سجنا کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ گزشتہ نومبر میں ایک ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد خان سید سجنا کو کلدم تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جاتا تھا، لیکن طالبان نے تنظیم کی سربراہی سوات سے تعلق رکھنے والے شدت پسند ملا فضل اللہ کو سونپ دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے شہر حیدرآباد میں دو فرقوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ شہر میں کشیدگی کی وجہ سے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارتی شہر حیدرآباد میں دو فرقوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 9 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کو مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کرنی پڑی۔ سائبر آباد پولیس کمشنری کے راجندر نگر پولیس تھانے کے تحت آنے والے علاقے کشن باغ میں واقع سکھ چھاونی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ علاقے میں مسلمانوں کے مذہبی پرچم کو نظر آتش کرنے کی افواہ پھیلنے کے بعد کشیدگی پیدا ہوئی اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان پتھراؤ ہوا۔ مکانوں اور دکانوں پر حملے بھی کیے گئے۔ آندھرا پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر وی ایس کے کمودی نے بتایا کہ کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہلاکتیں پولیس فائرنگ میں ہوئی ہیں یا کسی اور طرح پوسٹ مارٹم رپورٹوں کا انتظار ہے۔ متاثرہ علاقے میں بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں جن میں سریول حرکت فورس کی 3 کمپنیاں اور آندھرا پردیش اسپیشل سیل کی 2 کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق حالات قابو میں ہیں مگر کشیدگی برقرار ہے۔ آزاد ذرائع کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد 4 اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 20 ہے، لیکن پولیس ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نائجیریا کی حکومت نے بین الاقوامی برادری سے درخواست کی ہے کہ وہ اغوا ہونے والی طالبات کی بازیابی میں ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ ان کے ملک میں شورش کو ختم کرنے کے لیے طویل المیاد منصوبے کی تیاری میں بھی حکومت کی امداد کی جائے۔ ابوجا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکہ نے نائجیریا میں 200 سے زیادہ مغوی طالبات کی تلاش کے لیے فضائی نگرانی کرنے والے طیارے بھیجے ہیں۔ یہ طالبات گزشتہ ماہ سے لاپتہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے نائجیریا میں امریکی ٹیم کی سرگرمیاں بتاتے ہوئے کہا،
There are 5 State Department officials, including a team leader, 2 strategic communications experts, a civilian security expert, medical support officer, 10 department...
وہاں پر محکمہ خارجہ کے 5 عہدیدار موجود ہیں جن میں ایک ٹیم لیڈر، 2 اسٹریٹجک کمیونیکیشن ماہر، ایک سویلین سیکیورٹی کے ماہر اور ایک طبی ماہر شامل ہیں۔ محکمہ دفاع کے 10 افراد جو پہلے ہی نائجیریا میں موجود تھے، انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اغواکاروں کے رد عمل میں جاری کاروائیوں میں تعاون مہیا کرے۔ اس کے علاوہ یو ایس افریقہ کمانڈ کے ساتھ مزید مشیر اور ساتھ ہی ایف بی آئی کے 4 عہدیدار بھی وہاں موجود ہیں، جو محفوظ بازیابی، مذاکرات اور مستقبل میں اغوا کی کاروائیوں کو روکنے کے ماہر ہیں۔ جے کارنی نے مزید بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اسلامک انتہا پسند گروپ بوکو حرام کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، جن میں درجنوں مغوی طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کے افراد اس ویڈیو کا بغور جائزہ لے رہے ہیں تاکہ لڑکیوں کی بازیابی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس ویڈیو میں کالے اور بھورے رنگ میں ملبوس تقریباً 100 لڑکیوں کو ایک نامعلوم جگہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن بین الاقوامی برادری کی جانب سے ان اقدامات کو کافی نہیں سمجھتے۔ انسانی حقوق کی ایک وکیل سیدا سعد کے الفاظ، لوگوں کے بیٹھنے، کمیٹی تشکیل دینے اور میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب بہت آسان ہے۔ نائجیریا کی مسلح افواج کے سربراہ صرف ایک بیان ہی دے دیں اور احکامات دیں کہ وہ اس جنگل میں جائیں اور لڑکیوں کو باہر نکالیں۔ یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن کے۔ نائجیریا میں خارجہ امور کے وزیر امینو والی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے مدد اس صورت میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اگر اسے اغوا شدہ لڑکیوں کی بازیابی تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بوکو حرام کے خلاف بھرپور کارروائی تک وسعت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بوکو حرام سے نمٹنے کے لیے طویل المیاد بنیاد پر لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ دری اسنا منگل کے روز صدر گڈلک جونیتھن نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ وہ ایمرجنسی کے نفاذ کو شمال مشرقی نائجیریا تک بڑھا دیں۔ ویڈیو میں بوکو حرام کے رہنما ابوبکر شکاو کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ اس وقت تک لڑکیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان کے قیدی ساتھیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اس وقت بوکو حرام کے سینکڑوں انتہا پسند نائجیریا کی جیلوں میں بند ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا میں متعین اردن کے سفیر کو رہا کر دیا گیا ہے، انہیں تقریباً ایک ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نام نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
رہائی کے بعد عمان کے ایک ہوائی اڈے پر سفارتکار فواز علی تان کا خیر مقدم اردنی عہدیداروں اور ان کے خاندان کے افراد نے تالیاں بجا کر کیا۔ اپنی قید کے 4 ہفتوں کو انہوں نے تکلیف دہ اور کٹھن قرار دیا۔ اردن کے سفارتکار نے دشوار اور کٹھن وقت گزرنے کے باوجود ایئرپورٹ چھوڑنے سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کی۔
مجموعہ من نشام الاردن والاخوان الليبيين اللي موجود۔
اردن کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے اردن اور لیبیا کے سالسکاروں کے درمیان سمجھوتا طے پایا اور تنازع کو مہذب انداز میں پرامن اور آبرو مندانہ طریقے سے حل کر لیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اغوا میرے لیے اب بھی ایک تکلیف دہ تجربہ ہے۔ اردن کے سفیر علی تان ایک مختصر مدت کے لیے قید میں رہے، جس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ انہیں تنہائی میں رکھا گیا تھا اور اردن اور لیبیا کے درمیان کوئی بڑے تنازعات نہیں تھے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اردن میں زیر حراست لیبیا کے ایک شخص کے خاندان نے پکڑا ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق لیبیا کے ایک شہری محمد الدرسی کو، جو سن 2007 سے اردن میں قید تھا، معاہدے کے تحت اردنی سفیر علی تان کے بدلے میں پچھلے ہفتے رہا کر دیا گیا۔ اردن نے درسی کو ملک کے ایک اہم ہوائی اڈے کو بم دھماکے سے اڑانے کے ایک منصوبے سے تعلق کے سلسلے میں قید کر رکھا تھا۔ اردن کے وزیر خارجہ نصر الجودے نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ سفیر علی تان کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل نہیں کی گئی۔
لا اعتقد الخطر ما موجود وخاصة انه هذه۔
اردن کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اردن نے اپنے سفارتکار کی رہائی کے لیے لیبیا کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اردن نے اس قیدی محمد الدرسی کو ریاض کنونشن کے مطابق ان کے حوالے کیا ہے۔ اس کنونشن کے تحت قیدیوں کو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد اپنے وطن واپس جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران مصر اور تیونس کے کئی سفارتکار اغوا کیے جا چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مصر نے اپنے سفارتکاروں کی رہائی کے لیے لیبیا کے ایک ملیشیا کے کمانڈر سے لین دین کیا تھا۔ حال ہی میں اغوا کاروں کی جانب سے جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں تیونس کے ایک سفارتکار نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے ملک سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے آگے بڑھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلپائن نے بتایا ہے کہ چین جنوبی بحیرہ چین کے ایک متنازع ساحلی علاقے پر ایک فوجی چوکی یا رن وے بنانے کی بظاہر تیاریاں کر رہا ہے۔ اس علاقے کی ملکیت پر مینیلا اور بیجنگ دونوں دعویدار ہیں۔ فلپائن کی وزارت خارجہ نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ چین بڑی تعداد میں مٹی اور دوسرا سامان جانسن ریف پر جمع کر رہا ہے، جو زمینی علاقے میں توسیع کی ایک کوشش ہے۔ فلپائن کے صدارتی ترجمان ایڈوین لاسیڈا نے بدھ کے روز کہا کہ مینیلا ایک کثیر ملکی مذاکرات کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ اس علاقے کی ملکیت کے لیے ویتنام بھی دعوے دار ہے۔ اور جنوبی بحیرہ چین کے متنازع علاقے ویتنامی ساحل کے قریب تیل کی کھدائی کے لیے رگ نصب کرنے کے چین کے فیصلے پر ویتنام میں سخت غصہ پایا جاتا ہے، اور ویتنامی احتجاجیوں نے متعدد چینی فیکٹریوں کو لوٹ لیا اور انہیں آگ لگا دی۔ یہ ہنگامے جنوبی بینڈونگ صوبے میں منگل کے روز شروع ہوئے، جہاں ہزارہ کارکن اپنا کام چھوڑ کر باہر نکل آئے اور چین کے خلاف بڑے مظاہروں میں حصہ لیا۔ ویتنام سنگاپور صنعتی پارک کے عہدیداروں نے بتایا کہ چینی ملکیت والی کم از کم 3 فیکٹریوں کو آگ لگا دی گئی اور انہیں لوٹا گیا۔ دوسری خبروں میں 12 کے قریب فیکٹریوں پر حملے کیے گئے، ان میں کچھ فیکٹریاں ویتنامیوں کی ملکیت ہیں۔ بلوا پولیس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بدھ کے روز علاقے کی بہت سی فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز ویتنام میں چینی شہریوں کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے وہاں کے سفر میں احتیاط پر رہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ اور پاکستان نے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو اگلے 5 سال میں مزید بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ محمد عاطف کی ایک رپورٹ۔
امریکہ اور پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ملک باہمی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اگلے 5 سالوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کا دائرہ وسیع کریں گے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے تجارتی نمائندے مائیکل فرومن اور پاکستان کے وزیر برائے کامرس خرم دستگیر خان نے امریکہ اور پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک اگریمنٹ یعنی ٹیفا کے تحت ایکشن پلان پر دستخط کیے، جس میں زراعت، کپڑے کی صنعت اور دیگر شعبوں میں تجارت بڑھانے پر کام کیا جائے گا۔ وزیر کامرس خرم دستگیر خان کہتے ہیں کہ ٹیفا 10 سال پہلے قائم کیا گیا، لیکن اب یہ فورم متحرک ہوا ہے۔
اس ایکشن پلان میں ہم جو پاکستان جو WTO کا ارینجمنٹ ہے گورنمنٹ پروکیورمنٹ کے اوپر، ہم اس پر سائن کریں گے تاکہ ہم پھر جو US گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ ہے، جو یعنی حکومت امریکہ چیزیں خریدتی ہے، اس کے لیے پاکستانی کمپنیوں کو بھی اس کے اندر شامل کر سکیں۔ بڑا اہم ایک ٹاپک ہے۔ اسی طرح ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر کہ بھی کس طرح ہم پاکستانی مصنوعات کی جو رسائی ہے امریکی مارکیٹ میں اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اس میں جو سبجیکٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کو کیسے امپاور کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ MOU بھی سائن کیا۔
خرم دستگیر خان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیکیورٹی ضروریات کے گرد گھومتے رہے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ اس تعلق کو حقیقی معنوں میں تجارتی اور معاشی تعلق میں بدلا جائے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے وابستہ شجاع نواز کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان کے لیے امریکی امداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تجارت کے ذریعے اس کمی کو پورا کرے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔
امریکہ میں اس وقت وہ تگڑی حکومت نہیں ہے، نہ وہ لیڈرشپ میں دیکھ رہا ہوں، نہ وائٹ ہاؤس میں، نہ کسی اور ادارے میں، جو کہ ایسے مسائل کو لے کے اور کانگریس کے سامنے پیش کرے اور اس کے لیے کچھ جدوجہد کرے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو خود یہ کام کرنا پڑے گا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے امریکہ کے رکین کانگریس اور سینٹ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اپنے معاملات درست کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایک بار پھر شجاع نواز۔
ابھی ایک جھلک دکھائی ہے انہوں نے کہ ٹیفا پہ کچھ ایکشن پلان بنائے، یہ ابھی تک امید کی بات ہے۔ اس کو کسی طرح سے حقیقت بنانا جو ہے وہ شاید 4-5 یا اگلے 10 سال لگ جائیں، لیکن یہ شروعات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منسٹر کے لیے اور اس حکومت کے لیے یہ کافی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے 10 سال کے بعد کچھ موومنٹ پیدا کی۔
خرم دستگیر خان کے مطابق امریکہ اور پاکستان میں قیمتی پتھروں، ماربل، پروسیسڈ فوڈ اور آئی ٹی کے شعبوں میں ایکسپورٹ بڑھانے کی کافی گنجائش ہے اور آئی ٹی سروسز کو ایکشن پلان میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت بڑھانے کے لیے درپیش مسائل پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر کامرس نے کہا،
جی اس وقت تو جیسے میں نے کہا رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹریڈ کا انفراسٹرکچر ہے افغانستان میں، آئی تھنک موجودہ حالت میں جو میکسیمم ریزلٹس اچیو ہو سکتے تھے وہ ہو چکے ہیں، اور افغانستان اس وقت پاکستان کی تیسری بڑی منڈی ہے ایکسپورٹ کی، ان ٹرمز آف ڈالر ایکسپورٹ
تین گنا بڑھایا جا سکتا ہے،
جی بڑھایا جا سکتا ہے اگر ہم پرووائڈیڈ کہ بارڈر کے دونوں طرف اپنا انفراسٹرکچر امپروو کر لیں، اپنے جو بینکنگ سسٹمز ہیں ان کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔
خرم دستگیر خان نے کہا کہ افغانستان پاکستانی معیشت کا حصہ ہے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار افغان حکومت کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بینکنگ سسٹم استوار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تجارت پر بات کرتے ہوئے وزیر کامرس کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ دونوں ممالک کی طرف سے کاروبار سے منسلک افراد کو ویزوں کے اجراء میں درپیش رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے باہمی اعتماد کو بڑھانا ہوگا۔ شجاع نواز کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اگر تجارتی تعلق مضبوط کر لیں تو باقی اختلاف بھی حل ہو سکتے ہیں۔
دونوں ہندوستان اور پاکستان میں جو میڈیم اور اسمال اسکیل انٹرپرائزز ہیں، جو چھوٹے سائز کے بزنسز ہیں، جب ان کو موقع ملے گا کراس بارڈر ٹریڈ کا، اور کیونکہ کراس بارڈر ٹریڈ سستی ہوتی ہے بجائے یہ کہ دور ممالک سے ٹریڈ کرنے سے، تو وہ ایک اتنا والیوم ہو جائے گا کہ پھر دونوں ممالک کے درمیان جنگ یا ایسے تضاد پیدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف ایک گروپ بن جائیں گے، ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ، جو کہ چاہیں گے کہ ایک میوچول ڈیپینڈنس جو ہے وہ قائم رہے اور وہ کوئی کسی سے ٹریڈ جاری رکھیں۔
وزیر کامرس خرم دستگیر خان 5 روزہ دورے پر پیر کو واشنگٹن پہنچے تھے۔ اس دورے میں وہ امریکی انتظامیہ اور ریاستی ارکان کے علاوہ امریکی چیمبر آف کامرس اور آئی ایف سی کے عہدیداروں سے بھی ملیں گے۔ محمد عاطف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2013 میں اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران صدر اوباما نے سال 2030 تک دنیا سے انتہائی غربت کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ان امراض سے بچاؤ اور ان کی روک تھام ہے جو غریب کی جیب پر بیجا مالی بوجھ ڈالتے ہیں۔ ان امراض میں مچھر، مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں سے پھیلنے والی ایسی بیماریاں شامل ہیں جو گرم مرطوب آب و ہوا میں پھلتی پھولتی ہیں۔ دنیا میں 1 ارب سے زائد انسان گرم علاقوں میں پھیلنے والی کسی نہ کسی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان بیماریوں کو اکثر فراموش کردہ آبادی کے امراض قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اکثر ایسے افراد کو لاحق ہوتی ہیں جو یا تو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں یا کم آمدنی والے ملکوں کی شہری آبادیوں میں قائم عارضی بستیوں میں۔ یہ سب سے زیادہ وہاں عام ہے جہاں صاف پانی تک رسائی میسر نہیں ہوتی، نکاسی آپ کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، یا جہاں بچے خوراک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ امراض صرف ایسے افراد کو ہی متاثر نہیں کرتے جو ان میں مبتلا ہوں، بلکہ پورے علاقے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی بیماریاں بچوں کی ذہنی نشوونما کو نقصان پہنچاتی ہیں، بچوں کے اسکولوں میں داخلے کی شرح کو متاثر کرتی ہیں، اور بیماری سے متاثرہ افراد کے کام کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا کر پورے علاقے کی معاشی پیداوار کا راستہ روکتی ہیں۔ عام طور پر قابل علاج اور روک تھام کے قابل امراض میں شسٹوسومایاسس، ککرے، کھٹملوں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی بیماری، چاگاز، دریائی اندھاپن، کوڑھ، سیاہ بخار اور ڈینگی بخار سمیت دیگر اقسام کے لیشمینائسس اور 3 بے حد عام قسم کے جراثیمی امراض شامل ہیں جو مٹی سے انسانی جسم میں منتقل ہونے والے پیراسائٹس کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ یہ سب امراض مل کر ایچ آئی وی، ملیریا اور ٹی بی جتنی تباہی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ امریکہ سن 2006 سے ان امراض پر قابو پانے کی عالمی کوششوں کا حصہ رہا ہے۔ 2 سال پہلے امریکی حکومت اپنے عالمی ادارے یو ایس ایڈ کی مدد سے گرم علاقوں کے ان امراض کے خاتمے کی کوششوں میں شامل ہوئی۔ یہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جس میں برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کی حکومتیں، بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، ورلڈ بینک، 13 دوا ساز کمپنیاں اور صحت کی چند دیگر عالمی تنظیمیں شامل ہیں۔ یہ اس دہائی کے اختتام تک 10 متعدی امراض کے خاتمے اور روک تھام کی کوششوں کو تیز کرنے پر کام کر رہی ہیں۔ سن 2012 تک یو ایس اے آئی ڈی کے این ٹی ڈی یعنی متعدی امراض کی روک تھام کے پروگرام نے دنیا میں 820 ملین قسم کے علاج مہیا کروائے ہیں۔ ان امراض پر قابو پانا اور ان کا خاتمہ کسی ایک گروپ یا ملک کے بس کی بات نہیں ہے، مسئلہ اس سے کہیں بڑا اور پیچیدہ ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے کئی اطراف سے کوششیں کیے جانے کی ضرورت ہے، جبکہ سرمایہ اور سیاسی عزم بھی درکار ہے۔ صرف مل جل کر ہی ہم انسانی امراض کی قدیم وجوہات کو ختم کر سکتے ہیں اور 1 ارب سے زائد افراد کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
آج فکر و فن میں ہم امریکہ کے ان سابق فوجیوں کی زندگیوں پر بننے والی فلموں پر روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں وائس آف امریکہ کی پینلوپے پولو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان میں سے بہت سے سابق فوجی اپنی ساری زندگی جنگ کے نفسیاتی اثرات سے نبردازما رہتے ہیں۔ ایسے سابق فوجی جنہیں جسمانی زخم آتے ہیں جلد ہی سے احتیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے افراد جنہیں روحانی یا جذباتی زخم لگ جاتے ہیں وہ شاید اپنی ساری عمر اندھیروں میں بھٹکتے گزار دیتے ہیں۔ ایک ڈاکومنٹری اور ایک سچی کہانی پر بنی فلم میں ان افراد کی تنہائی اور دکھ کو دکھایا گیا ہے۔ ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان افراد کی زندگیوں سے یہ اندھیرا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیو پلیٹکو کی ڈاکومنٹری ناٹ یٹ بگن ٹو فائٹ میں ایلیٹ ملر کی کہانی بیان کی گئی ہے جن کے ان زخموں کا علاج کیا جا رہا ہے جو انہیں افغانستان کی جنگ میں آئے تھے، لیکن جذباتی اثرات سے نکلنے میں ملر کو وقت لگے گا۔
Yes, I do have some goals that I'm working towards, and one is that I'm working on improving my verbal.
ملر کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے کچھ مقاصد ہیں جن تک پہنچنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ ان میں پہلا کام ابلاغ کی استعداد کو بہتر کرنا ہے، دوسرے قانونی طور پر دوبارہ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش، اور تیسرے چلیے رہنے دیجیے، یہ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ ایک پروگرام کے ذریعے جو واریئرز اینڈ کوائٹ واٹرز کہلاتا ہے، ملر اور ان جیسے بہت سے لوگوں کو ان کے دکھوں اور ان کی ذہنی الجھنوں سے نمٹنے میں مدد دی جاتی ہے۔ میرین کرنل ایرک ہیسٹنگ نے جنگ کے میدان سے لوٹنے کے بعد ایک پروگرام ترتیب دیا اور فلائی فشنگ میں اپنے لیے تسلی ڈھونڈ لی۔
It became an absolute desperate physical and mental need.
یہ میری ذہنی اور جسمانی ضرورت بن کر رہ گئی ہے اور مجھے یہ سب کرنا ہے، وگرنہ میں کسی کی جان لے بیٹھوں۔ مچھلیاں پکڑنے اور پھر انہیں آزاد کرنے کا عمل آزادی کی علامت ہے۔ ڈاکومنٹری کے پروڈیوسر مسٹر پلیٹکو نے ذاتی طور پر تحقیق کی ہے۔ ان کے دادا نے پہلی عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا اور اس سنڈروم سے متاثر ہوئے تھے۔
He hunted incessantly. So he never was able to live a life.
پلیٹکو کہہ رہے تھے کہ میرے دادا مسلسل شکار کیا کرتے، یعنی وہ اپنی زندگی اذیت رسانی کے بغیر نہیں گزار سکتے تھے۔ اپنی زندگی میں اس اذیت پسندی کو کوئی اور راستہ دینے کے وہ اہل تھے، جو یہ تھا کہ تشدد کی سوچ کو کوئی ایسا راستہ دیا جائے جو بارآور بھی ہو۔ تاہم پلیٹکو کا کہنا ہے کہ جنگ سے واپس لوٹنے والے ہر شخص کے لیے جو اس سنڈروم کا شکار ہو، اذیت رسانی کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اندر اندر تشدد کے احساس میں جلنا اور نتیجے میں خودکشی۔ مچھلیاں پکڑ کر آزاد کرنے سے یہ لوگ اپنے اندر کے اندھیروں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور ایکس انجینئر جیکسن وٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے نیلوفر مغل۔ اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔